کل کے سبق میں ہم نے صنعت موازنہ پڑھی تھی، اور وہ صنعت موازنہ وہ کہتے ہیں دو فاصلتین کا برابر ہونا وزن کے اندر، نہ کہ تقفیہ میں بھائی، شعر میں یا نثر کے اندر آخری جو دو کلمات ہیں قرینے وغیرہ کے یا شعر کے وہ وزن میں ایک جیسے ہوں، قافیے میں ایک جیسے نہ ہو، اس کو موازنہ کہتے ہیں. اور پھر اس کی ایک قسم ہے مماثلہ، جس کے اندر باقی الفاظ بھی وزن میں ایک جیسے ہوتے ہیں، باقی تمام یا اکثر جو ہیں وزن میں ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے تقفیے میں مماثلت ہو یا مماثلت نہ ہو گئی. اس کے بعد صنعت قلب پڑی تھی، اور وہ کہتے ہیں کلام کا اس طور پر ہونا ہے کہ اگر آپ اس کو عکس کر دیں اور آخری حرف سے اس کو پڑھنا شروع کریں تو پھر بھی اول کی طرف بیائی نہیں، وہی کلام بن جائے گا. یہ کبھی پورے شعر وغیرہ میں ہوتا ہے، کبھی بعض کلام میں ہوتا ہے، کبھی ایک مصرے میں ہوتا ہے کہ اس کو الٹ دیں تو دوسرا مصرہ بنتا ہے، دوسرے کو الٹ دیں تو پہلا مصرہ بن جاتا ہے. اور اس میں سے ایک صنعت ہم نے تشریح پڑھی، اور وہ یہ کہ شعر کی بنا کرنا ہے دو قافیوں پر، کہ جن میں سے جس قافیے پر بھی آپ وقف کر لیں شعر کا معنی صحیح رہے گا بھائی. جیسے یہ شعر تھا، یا خاطبت دنیا دنیتی انہا شرف الردا و قرارت الاقدار. تو دیکھو، یا خاطبت دنیا دنیتی انہا ایک مصرع، شرک الردا و قرارت الاقدار یہ دوسرا مصرع، لیکن اس میں دو قافیے ہیں. اگر آپ شرف الردا پر بھی رک جاتے ہیں تو پھر بھی شعر پورا کا پورا شعر پورا رہتا ہے اور معنی بھی صحیح رہتا ہے بھائی. اس کے بعد ایک سند پڑھی ہم نے لزوم مالا یلزم، اور وہ یہ کہ حرف روی یا جو حرف روی کے حکم میں ہے اس سے پہلے ایسی چیز کے لانے کا اہتمام کرنا جو لازم نہ ہو سجا کے اندر. یعنی اگر ان قوافی یا ان فواصل سے ہم اور سجائیں بنا لیں تو ان سجوں کے اندر اس ماقبل کی رعایت رکھنا واجب نہ ہو جن کی رعایت اس قافیے یا فاصلے میں رکھی گئی ہے مولانا. اور اس کے بعد مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تھے اس نے لفظی کے محسنات لفظیہ پورے ہو گئے، لیکن اس میں خیال رہے کہ اصل مقصود معنی ہونا چاہیے اور الفاظ کو تابع ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ اصل مقصود الفاظ ہو جائیں اور معنی اس کے تابع ہو جائے. جیسے مولانا وہ قاضی کو انہوں نے لکھا تھا ایوہ القاضی بقم قد عزلنا کفقم، تو وہاں پر اصل مقصود الفاظ تھے اور پھر بعد میں کس کی طرف نظر کی گئی؟ معنی کی طرف نظر کی گئی، اور قاضی کو اس کی وجہ سے معذور کیا بھائی. خاتمۃ من الفن الثالث فی السرقات الشعریۃ، خاتمہ ہے مولانا فن الثالث میں سے سرقات شعریہ کے بارے میں. سرقات شعریہ ایک شاعر دوسرے شاعر کے الفاظ لے لیتا ہے مولانا بعینہ ہی، یا اس کے بعض الفاظ لے لیتا ہے، یا اس کے معنی کو لے لیتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سرقۂ شعریہ کہتے ہیں، کہ ایک معنی یا الفاظ کو لے لیا اور اپنی طرف منسوب کر دیا. تو خاتمہ فن ثالث میں سے سرقات شعریہ کے بارے میں، وما یتصل بها، اور وہ جو اس کے ساتھ متصل ہیں سرقات شعریہ سے کچھ، جیسے کہ اقتباس ہے، تضمین ہے، عقد ہے، حل ہے، تلمیح ہے، یہ سب آگے آنے والے ہیں، اور غیر ذالکا، اور اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ مثل القول فی الابتداء والتخلص والانتہاء، جیسے کہ قول فی الابتداء ہے، تخلص ہے، اور انتہا کے اندر مولانا قول، یہ بھی چیزیں سب آگے آنے والی ہیں. ماتن علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں کہ یہ خاتمہ جو ہے ہم نے اس کو کتاب کا خاتمہ نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو فن ثالث کا خاتمہ قرار دیا. بعض علماء نے اس کو کتاب کا خاتمہ سمجھا اور اس کو فن اول، فن ثانی، فن ثالث تینوں سے خارج سمجھا، کہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ تینوں فن جو ہیں ان سے خارج نہیں ہے، بلکہ یہ تو فن ثالث ہی کا حصہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ کہ مصنف نے جو تلخیص کی شرح لکھی ایضاح، اس کے اندر وہ خود لکھتے ہیں کہ بھئی یہاں تک وہ محسنات لفظیہ پورے ہو گئے اور کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں مولانا، تو یہ کچھ چیزیں باقی ہونا اس فن بدیع، اور کچھ چیزیں باقی ہیں جن کو اور مصنفین اسی فن میں ذکر کرتے ہیں، تو میں ان میں سے کچھ چیزوں کو ذکر کروں گا جو ضروری ہیں، اور جو غیر ضروری ہیں ان کو میں ذکر تو ان کا یہ کلام دلالت کرتا ہے کہ کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں جن کو باقی مصنفین کس میں ذکر کرتے ہیں؟ فن ثالث ہی میں ذکر کرتے ہیں. معلوم ہوا یہ جو آگے چیزیں ذکر ہو رہی ہیں یہ فن ثالث ہی میں سے ہیں، اس سے خارج، تو معلوم ہوا یہ فن ثالث کا خاتمہ ہے نہ کہ کتاب کا خاتمہ. بھائی وَإِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْخَاتِمَةَ مِنَ الْفَنِّ الثَّالِثِ، اور ہم نے یہ کہا کہ یہ خاتمہ فن ثالث میں سے ہے، دون ان نجعلها خاتمة الكتاب، علاوہ اس کے کہ ہم اس کو کتاب کا خاتمہ بنائیں، خارجتن عن الفنون الثلاثه، اور خارج بنائیں اس کو فنون ثلاثه سے، كما توهم غيرنا، جیسے کہ ہمارے علاوہ بعضوں نے وہم کیا، لأن المصنف، دلیل یہ ہے کہ یہ ہم نے فن ثالث کا خاتمہ کیوں بنایا، کہتے ہیں لأن المصنف قال في آخر بحث المحسنات اللفظية، اس لیے کہ مصنف ایضاح میں فرماتے ہیں محسنات لفظیہ کے آخر میں، ھذا ما تیسر لی بإذن اللہ تعالی جمعه وتحریره من اصول الفن الثالث، یہ ہیں وہ چیزیں جو آسان فرمائی میرے لیے اللہ کی، آسان ہوئی میرے لیے، آسان ہوا میرے لیے اللہ کے اذن سے ان کا جمع کرنا اور ان کی کانٹ چھانٹ تہذیب کرنا. تحریر کا معنی ہے تہذیب کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، والا نا سمجھ میں آیا، عربی میں تحریر کا معنی، یہ اردو والی تحریر نہیں ہے لکھنا اور کانٹ چھانٹ کی، من اصول الفن الثالث، فن الثالث کے مسائل میں سے. وبقیت اشیاء، اور کچھ چیزیں کہتے ہیں باقی ہیں. دیکھا یہ لفظ مصنف نے ایضاح میں ذکر کیا، یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو سرقات شعریہ وغیرہ یہ سارے کس میں سے فن ہیں، تو کچھ چیزیں باقی ہیں. یذکرھا فی علم البدیع، بعض المصنفین جن کو علم بدیع ہی میں ذکر کرتے ہیں بعض مصنفین، وہو قسمانی، اور یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ دو قسم پر ہیں، احدہما ما یجب ترک التعرض لہ، کچھ وہ چیزیں ہیں جن سے تعرض کو ترک کرنا واجب ہے، یعنی ان کے درپے نہ ہوا جائے، یہ واجب ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. کیوں؟ لعدم کونہ راجعا الی تحسین الکلام، اس لیے کہ یہ تحسین کلام کی طرف راجع ہی نہیں. بے علم بدیع تو وہ فن ہے جس کے اندر کیا کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے جس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو چیزیں ان میں سے کچھ ایسی چیزیں جن سے کلام میں حسن ہی نہیں پیدا ہوتا، تو یہ تو ان کو تو ترک ہی کر دینا واجب ہے، یہ اس میں سے ہیں ہی نہیں. یا کچھ وہ ہیں اول عدم الفائیا، اس لیے ترک کرنا واجب ہے کہ کیونکہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے فی ذکر ہی ان کے ذکر میں، لکون ہی داخلا فیما سبق من الابواب، بوجہ ان کے داخل ہونے کے ماقبل کے ابواب میں، ماقبل کے ابواب میں یہ کیا ہے، وہ داخل ہیں، تو ان کو الگ ذکر کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں. بھائی وسانی، اور دوسری قسم ما بقیہ میں سے دو قسم کی ہیں جن کو کچھ کو ترک کرنا واجب ہے، اور دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں ما لا بأس بذکرہ، جن کے ذکر میں کوئی حرج نہیں ہے، الاشتمال ہی علی فائدتن، اس لیے کہ وہ مشتمل ہیں فائدے پر، ما عدم دخول ہی فیما سبقا، اور ساتھ اس کے کہ وہ قبل کے ابواب میں داخل بھی نہیں ہیں، تو ان کو ذکر کرنا ضروری ہے، ان کا فائدہ ہے. مثل القول فی سرقات الشعریہ، جیسے سرقات شعریہ میں قول کرنا، وما یتصل بها، اور جو ان کے ساتھ چیزیں متصل ہیں، اقتباس تضمین وغیرہ جو آگے آئیں گی. اب مصنف فرماتے ہیں کہ اگر دو بات کرنے، دو قائلین ہیں مولانا، دو شعر کہنے والے شاعر ہیں، وہ اگر غرض میں ان کا اتفاق ہو جائے، کس میں؟ غرض کے اندر. غرض کیا ہوگی؟ مثلا ایک شاعر دوسرے شخص کی بہادری کی تعریف کرنا چاہتا ہے، بہادری کو بیان کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی غرض ہے، یا ایک کی مذمت کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی غرض ہے، یا ایک کی سخاوت کی تعریف کرنا چاہتا ہے، یہ کیا ہے اس کی؟ تو جو بھی شعر کہے گا اس کی کوئی غرض ہوگی، یا کسی کی مدح ہوگی، یا کسی کی ہجو ہوگی، یا کسی کے تو تعریف وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہوں گی. تو کہتے ہیں اگر یہ غرض عام ہوئی تو اس کے اندر، یعنی عام لوگوں کے اندر شائع ہیں، رائج ہیں، دوسرے لوگ بھی دوسرے کی بہادری کی تعریف کیا کرتے ہیں، سخاوت کی تعریف کیا کرتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ یہ حکم نہ لگانا کہ اے وہ شاعر 100 سال پہلے گزرا ہے، یہ شاعر آج آیا ہے، معلوم ہوا اس نے اس کے کلام سے چوری کیا ہے. ایسا اس لیے کہ یہ چیزیں تو عام ہیں، عام آدمی بھی کیا کرتا ہے، دوسرا بہادر ہو تو اس کی تعریف کرتا ہے، اگر دوسرا سخی ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے. تو یہ چیزیں عقلوں میں اور عادتوں میں جم گئی ہیں، بیٹھ گئی ہیں، سب انسان اس طرح کرتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو کہ ایک کی غرض بھی تعریف ہے سخاوت کی، دوسرے کی بھی غرض ہے تعریف ہے سخاوت کی، تو اس چیز کے اندر دونوں میں اگر اتفاق بھی آ جائے، وہ بھی یہی چیز بیان کرنا چاہتا ہے، دوسرا بھی یہی چیز بیان کرنا چاہتا ہے، تو اس پر سرقے وغیرہ کا حکام نہ لگانا. اتفاق القائلین، اتفاق کرنا دو کہنے والوں کا، علی لفظ تسنیتی، یہ مولانا یت قائلین جو ہے تسنیہ کے لفظ کے ساتھ ہے، مولانا مصنف علامہ تفتازانی بتلا رہے ہیں. ان کان فی الغرض، اگر وہ اتفاق غرض کے اندر تھا، اور غرض بھی کیسی تھی؟ علی العموم، عام غرض تھی، عام لوگ بھی اس کا ارادہ کرتے ہیں. کل وصف بھی شجاعت و صفائی، جیسے سخاوت یا شجاعت کے ساتھ وصف بیان کرنا. وحسن الوجہ والبہائی، یہ حسن الوزنی نہیں مولانا، حسن الوجہ ہونا چاہیے. حسن الوجہ والبہائی، اور چہرے کے حسن اور خوبصورتی کے اندر لوگ تعریف کرتے ہیں، جیسے یہ بھی عام ہے، لوگ چہرے کے حسن اور خوبصورتی کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں. ونحو ذلک، اس جیسی اور چیزیں ہیں. فلا یعد هذا الاتفاق سرقۃ، تو اس قسم کے اتفاق کو سرقہ نہیں شمار کیا جاتا. ولا استعانۃ ولا اخذا، نہ ہی اس کو استعانہ شمار کیا جاتا ہے، نہ ہی اس کو اخذ شمار کیا جاتا ہے. سرقہ نہیں کہ اس نے اس سے چوری کیا، استعانت نہیں کہ اس نے اس سے مدد لی اس شاعر سے اس بات کے اندر، ولا اخذن، اخذ بھی نہیں ہے کہ اس نے اس کا کلام لے لیا یا اس کا معنی لے لیا. ونحو ذلك مما يؤدي هذا المعنى، اور نہ ہی اس قسم کا کوئی اور نام اس کا رکھا جاتا ہے، نام کوئی اور چیز شمار کیا جاتا ہے جو یہی معنی ادا کرے، جو یعنی غصب ہے مثلا، تو یہ چوری، استعانت، اخذ یہ بھی نہیں کہا جائے گا، اور ان جیسا کوئی اور لفظ بھی نہیں کہا جائے گا جن میں انہی کا معنی پایا جائے کہ اس نے غیر سے چیز لی ہے. لتقرر ہی کیوں؟ اس وجہ لتقرر هذا الغرض العام في العقول والعادات، اس لیے کہ جم گئی ہیں اس قسم کی عام غرضیں عقلوں میں اور عادتوں میں. يشترك فيه الفصيح والاعجم، مشترک ہے اس کے اندر فصیح بھی اور غیر فصیح بھی. اعجم مولانا گونگے کو بھی کہتے ہیں، غیر فصیح کو. والشاعر والمفهم، شاعر بھی، مفهم وہ مولانا جو عاجز و ساکت ہو، یعنی جو شعر پر قادر نہ ہو، مراد یہ ہے یہاں پر. تو مفسی آدمی بھی اس قسم کی تعریف کرتا ہے شجاعت سخاوت پہ، غیر فصیح بھی کرتا ہے، شاعر بھی کرتا ہے، غیر شاعر بھی کرتا ہے، تو اس کو چوری نہیں شمار کرتے. وَإِن كَانَ، اچھا یہ تو تھی غرض. اب دیکھو اس شاعر نے بھی سخاوت کی تعریف کی، اس نے بھی سخاوت کی تعریف کی، تو یہ غرض ایک ہوئی، اس میں ایک کو نہیں کہا جائے گا ایک نے دوسرے سے چوری کی. اب اس سخاوت کو بیان کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا، اگر ثانی بھی وہ طریقہ اختیار کرے، پھر ہم کہہ سکتے ہیں اس میں آگے تفصیل، پھر اس صورت میں تفصیل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ غرض وہی ہے، اس غرض پر دلالت کا کوئی طریقہ تو ہوگا. مثلا میں زید کی شجاعت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، ایک صورت یہ میں کہوں زید ان شجاع ان، میں نے زید کیا ہے؟ بہادر. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کیا کروں، تشبیہ دے دوں، زید ان کل اسدی، زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. تو دیکھو یہ میں کیا لے آیا، تشبیہ لے آیا، اسی طرح میں کنایا لے آتا ہوں وغیرہ. تو یہ طریقے ہیں اس غرض پر دلالت کے. وہ جو شجاعت میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس پر دلالت کی یہ طریقے ہیں مولانا، کبھی مولانا حقیقت ہوگا، کبھی مجاز، کبھی کنایا، کبھی تشبیہ، کوئی طریقہ اختیار کرے گا شاید، اس طریقے کے اندر اگر اتفاق آتا ہے پھر تفصیل ہے اس کے اندر، سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنْ كَانَ اتِّفَاقُ الْقَائِلَيْنِ فِي وَجْهِ الدَّلَالَتِ، اور اگر اتفاق تھا دو قائلین کا وجہ دلالت کے اندر، کیا معنی وجہ دلالت؟ اے طریق الدلالت علی الغرض، اس غرض پر دلالت کے طریقے میں، قد تشبیہ، جیسے کہ تشبیہ، اس نے بھی تشبیہ دی ہے، اس نے بھی تشبیہ دی ہے، وَالْمَجَازِ وَالْكِنَايَةِ، اس نے بھی مجاز کی استعمال کیا، مجاز کی استعمال، اور اس نے بھی مجاز، اس نے بھی کنایہ کے طور پر کلام ذکر کیا، اس نے بھی کنایہ کے طور پر، اور تو جیسے تشبیہ وغیرہ ہے، اور جیسے کا ذکر ہے آتن، یا ایسی صفات ہے آج ذکر کرنا، تدل على صفت، جو کس پر دلالت کرتی ہیں، اس صفت یعنی اس غرض عام پر، لاختصاصها، اس لیے کہ وہ صفات خاص ہوتی ہیں، بمن ہی لہو، جس کے لیے وہ صفت ہے، وہ غرض ہے، جس کے لیے وہ صفت، بھئی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں زید کی سخاوت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کیا کہتا ہوں، میں اس کے لیے تشبیہ والا طریقہ اختیار کرتا ہوں، یا ایک طریقہ یہ ہے میں ایسی ہیئتیں ذکر کرتا ہوں جو سخی کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، سخاوت پر دلالت کرتی ہیں، کسی اور چیز پر دلالت، مثلا میں کہتا ہوں زید جب سوال کرنے والے کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ معلوم وہ سخی آدمی ہے، کیا مجھے مال دینا پڑے گا، وہ خوش ہوتا ہے معلوم، اور اس کے مقابلے میں تو یہ دیکھا، یہ آپ چہرے کا چمک اٹھنا اور خوش، اس کا چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہونا، یہ ایسی ہیئت ہے جو خاص ہے، کس کے ساتھ؟ سخی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہاں، اور یہ معنی ہے کہ ذکری ہے آتین، یا ایسی ہے آت کا ذکر کرنا، تدل علی صفتی، جو اس صفت یعنی سخاوت پر دلالت کریں، لاختصاصها، اس لیے کہ یہ صفت یعنی چہرے پر کیا آنا، چمک آنا، مثال کے طور پر یہ خاص ہے، بیمان اس شخص کے ساتھ ہی، اس کے سخاوت لہو، اس کے لیے ہے، جس کے لیے سخاوت ہے اسی کے ساتھ یہ ہیئت بھی خاص ہے، ایل اختصاص تلکل ہیئت بیمان ثبتت تلک صفت لہو، اس لیے کہ اس قسم کی ہیئتیں خاص ہیں اس شخص کے ساتھ جس کے لیے وہ صفت ثابت ہو، وصف الجواد بالتحلل، جیسے کہ صفت بیان کرنا سخی شخص کی بالتحلل، چہرے کی چمک دمک کے ساتھ، عند ورود العفات، جب سوال کرنے والے وارد ہوں یعنی اس کے پاس آئیں، عفات ای السائلین، عفات کا کیا معنی ہے؟ سوال کرنے والے، جمع عافین، یہ کس کی جمع ہے؟ عافین کی، وکوصف البخیل بالعبوس عند ذالکا، اور جیسے آپ بخیل آدمی کسی کے بخل کو بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ تو غرض ہے مولانا، اب اس کے لئے دلالت کا کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ آپ ایسی ہیئات بیان کرتے ہیں جو کس کے ساتھ خاص ہیں؟ بخیل کے ساتھ، مثلا آپ کہتے ہیں جب وہ کسی مانگنے والے سائل کو دیکھتا ہے تو اس کا چہرے پر، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے چہرے پر ترشروعی ظاہر ہوتی ہے، سمجھ میں ہے، ترشروع ہو جاتا ہے وہ مولانا، وصف البخیل بالعبوس عند ذالک، جیسے کہ بخیل کے چہرے کا وصف بیان کرنا عبوس ترشروعی کے ساتھ، عند ذالک اس وقت، یعنی جب سوال کرنے والا آئے، مع ساعت ذات الید، ذات الید کہتے ہیں مولانا مملوکہ اشیاء کو، ذات الید کس کو کہتے ہیں؟ مملوکہ اشیاء، مال وغیرہ بھئی، اس کو ذات الید کہتے ہیں، اس لئے علامہ طبرانی نے اس کی تفسیر کس سے کی ہے؟ مال کے ساتھ کی ہے، مال کو کہتے ہیں، مع ساعت ذات الید، مال کی وسعت کے ساتھ، مال کی آسائش کے ساتھ، بھئی ایک آدمی کے پاس مال ہے پھر جب سوال کرنے والا آتا ہے تو اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ بخل کی، ہاں اگر اس بیچارے کے پاس مال ہی نہیں تھا، اب اس نے سوال کرنے والے کو دیکھا اور اس کا چہرہ بگڑ گیا، تو کہتے ہیں یہ سخاوت کی علامت ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ پریشان ہوا، اس کو غم لاحق ہو گیا کہ میرے پاس یہ سوال کرنے والا آیا اور میرے پاس مال ہی نہیں کہ میں کیا کروں، اس کی مدد کروں، اسی لئے کہا محسات ذات الید، مال کی آسودگی کے ساتھ، اے المالی، وَأَمَّا الْعَبُوسُ عِنْدَ ذَلِكَ مَعَا قِلَّتِ ذَاتِ الْيَدِ، باقی چہرے کا بگڑنا جب کہ مال قلیل ہو، جب سائل آئے اور مال قلیل ہو، فمن اوصاف الاسخیائی، استحیاء نہیں مولانا، اسخیاء کریں اس کو، یہ سخیوں کے اوصاف میں سے ہے، پینش طرح کرنا، تو اس میں تفصیل ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ اگر غرض میں دو کا اتفاق آ گیا، یہ بھی شجاعت بیان کرنا چاہتا ہے، دوسرا بھی شجاعت، وہ سخاوت بیان کرنا چاہتا ہے، یہ بھی سخاوت، وہ مذمت کر رہا ہے، یہ بھی مذمت، تو اس کو مولانا سرقہ تو نہیں کہتے، لیکن اگر دلالت کا ایک ہی طریقہ اختیار کرتے ہیں دونوں، ایک نے بھی مجاز استعمال کیا، دوسرے نے بھی مجاز، ایک نے بھی کنایا کیا، دوسرے نے بھی کنایا، تو پھر اس کے اندر تفصیل ہے، اس کے اندر تفصیل ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ دیکھیں، فَإِنِ اشْتَرَكَ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ، کہ لوگ اگر مشترک ہیں اس دلالت کے طریقے کے جاننے میں، لوگ کیا ہیں؟ سب لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے، اکثر لوگ بہادر ہو تو کہتے ہیں یہ تو شیر جیسا ہے، چاہے عام آدمی ہو، چاہے شاعر ہو، فصیح ہو، غیر فصیح ہو، تو اس صورت میں بھی اس کو سرقہ شمار نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ چیز بھی عادتوں میں اور طبیعتوں میں جمی ہوئی ہے، سخی کی بہادر کی تعریف کی ہی جاتی ہے شیر کے ساتھ، مشابہت کرتے ہوئے اس کی مشابہت دی جاتی ہے، تو اس وجہ دلالت میں اگر لوگ مشترک ہیں اس کے جاننے میں، اے معرفتی وجہ دلالتی، وجہ دلالت کے جاننے میں مشترک ہیں، لاستقراری ہی فی ہی ما ہونا چاہیے، فی ہا نہیں مولانا، اس لیے کہ یہ دو یہ چیزیں جم گئی ہیں، فی ہی ما ای فی العقول والعادات، کہاں پر؟ عقلوں میں اور عادات میں یہ چیزیں جم گئی ہیں، فتشبیہ الشجاع بالاسدی، جیسے شجاع کی تشبیہ کس سے دی جاتی ہے؟ اسد کے ساتھ، ہر شخص دیتا ہے، والجواد بالبحر، اور سخی آدمی کی تشبیہ دی جاتی ہے سمندر کے ساتھ، سب لوگوں میں یہ عام ہے، فہو کل اول، تو یہ بھی اول کی طرح ہے، یعنی جیسے اس غرض کو سرقہ نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو بھی اب سرقہ، اس نے کہا زید شیر، زید ان کل اسدی، آپ نے عمر کی آج تعریف کی 10 سال بعد، زید عمر ان کل اسدی، تو اب دلالت کا طریقہ بھی ایک دونوں کا، لیکن اس کو سرقہ نہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ نے اس کی بات کو چوری کر کے اپنے شعر میں ذکر کیا، اس لیے کہ یہ کیا ہے، طبیعتوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسا الاتفاق فی ھذا النوع من وجه الدلالت علی الغرض، تو پس اتفاق ہونا اس نوع کے اندر وجہ دلالت علی الغرض میں، یعنی غرض پر دلالت کے طریقے میں اتفاق ہونا، یہ کل اتفاق فی الغرض العامی، یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اتفاق ہو کس کے اندر، غرض ہے عام میں، جیسے اتفاق آیا تھا فی انہ لا یعد سرقتن، اس بات کے اندر یہ بھی اسی کی طرح ہے، اس بات میں جیسے اس کو سرقہ نہیں شمار کیا جاتا، اس کو بھی سرقہ شمار نہیں، ولا اخذنا، اس کو اخذ شمار کیا جائے گا، و الا، اگر ایسا نہ ہو، اگر اگر وجہ دلالت کے لوگوں میں اشتراک نہ ہو، تو پھر مولانا اب دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس نے بھی کنایا استعمال کیا ہے، خاص کنایا کو استعمال کیا جو لوگوں کو پتا نہیں ہے، لوگوں میں عام نہیں ہے، دوسرے نے بھی وہی کنایا استعمال کیا اور یہ تو کنایا عام لوگوں کو پتا نہیں، معلوم ہوا اس نے اس سے چوری کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس صورت کے اندر اول کے بارے میں ہم کہیں گے اس کو فضیلت حاصل ہے، وہ بلند درجے والا ہے مولانا، اور وہ اس پر کیا ہے، زائد ہے، زائد ہے مولانا، اور یہ اس سے ناقص ہے۔ وَإِلَّا اَي وَإِن لَمْ يَشْتَرِكِ النَّاسُ وَإِن لَمْ يَشْتَرِكِ النَّاسُ فِي مَعْرِفَتِهِ، اور اگر لوگ مشترک نہ ہو اس کے دلالت کے طریقے کے جاننے میں، جَازَ اَن يُدْعَى فِيهِ، جائز ہے کہ اس کے اندر جعوہ کیا جائے، اَي فِي هَذَا النَّوْعِ مِنْ وَجْهِ دَلَالَتِ، اس وجہ دلالت کے اندر مولانا کہ اب کس چیز کا دعویٰ کیا جائے، السبق والزیادت، کس کا؟ سبقت اور زیادتی کا۔ سبقت کیا مانا بھائی؟ بِأَن يُحْكَمَ بَيْنَ الْقَائِلَيْنِ فِيهِ بِالتَّفَاضُلِ، فیصلہ کرنے کے دو قائلین میں، فیہ اس میں، اس وجہ دلالت میں، بِالتَّفَاضُلِ، کس چیز کے ساتھ فیصلہ کرنے کا؟ تفاضل اور فضیلت کا۔ اور یہ تفاضل کا کیا معنی تفسیر کر رہے ہیں، ان احد ہما اکمل من الاخری، کہ ایک کیا ہے دوسرے سے زیادہ کامل ہے، ایک شاعر کہ اس نے ایک چیز ذکر کی تھی تو دوسرا نے اسی سے کیا کر لی، نقل کر لی. وَأَنَّ الثَّانِيَ زَادَ عَلَى الْأَوَّلِ أَوْ نَقَصَ مِنْهُ، اور دوسرا جو ہے اول سے کم ہے، اول سے زیادہ ہے یا کم ہے، اول سے زیادہ ہے یا بھئی ایک بات اس نے بھی بیان کی تھی، ایک بات اس نے بھی بیان کی، نہیں یہ ہاں یہ نہ کہیں کہ اول ہی زائد ہے، اول ہی زائد ہے، ہو سکتا ہے یہ ثانی اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس سے بھی اعلیٰ بنا دے، کیا کرے؟ ہاں تو اب جب اس نے بھی کیا اس نے بھی کیا، اب ان دونوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں گے کہ کون کیا ہے اعلیٰ ہے اور کون زائد ہے اور کون ناقص ہے. وہ ہوا ایما لا یشترک الناس فی معرفتہ من وجہ. پھر مولانا انہوں نے کیا کہا، یا تو مولانا دو قائلین کے، دوبارہ سنو، دو قائلین کا اتفاق آئے گا غرض میں، ایک صحابت بیان کر رہا ہے دوسرے نے بھی کیا بیان کی، تو اس کو تو فرقا نہیں شمار کر. دوسرا مولانا وجہ دلالت میں اس نے کنایا استعمال کیا ہے، اس نے بھی کیا استعمال کیا ہے، اگر اس میں اندر لوگ سارے مشترک ہیں تو اس کو بھی سرقہ شمار، اگر یہ عام نہیں ہے، عام لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے تو پھر یہ دو قسم پر دو طرح سے ہو سکتا ہے، یا تو اس وجہ سے یہ عام لوگ اسے استعمال نہیں کرتے کہ یہ طریقہ دلالت فی ذاتی ہی غریب ہے، عجیب اور غریب ہے، نیا ہے، انوکھا ہے، سمجھ میں آیا، یا فی ذاتی ہی انوکھا نہیں ہے، لوگ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن آپ نے اس میں تبدیلی کر کے اس کو انوکھا بنا دیا، سمجھ میں آیا، تو وہ طریقہ دلالت جس میں لوگ مشترک نہیں ہیں، یا تو وہ فی ذاتی ہی کیا ہوگا انوکھا ہوگا، یا فی ذاتی ہی تو انوکھا نہیں لیکن اس میں تبدیلی کر کے اس کو کیا بنا دیا گیا، انوکھا بنا دیا گیا. وہ ہوا ای مالا یشترک الناس فی معرفتی ہی، کہ جس کے اندر لوگ جس کے جاننے میں مشترک نہیں ہیں لوگ، من وجہ دلالت علی الغرض، یعنی غرض پر وجہ دلالت کے اندر مشترک نہیں ہیں لوگ. ضربانی تو قسم پر ہے، احدہما خاصی فی نفسی ہی، ایک ان میں سے خاصی ہے، فی نفسی ہی فی ذاتی، اپنی ذات کے اعتبار سے خاص ہے، غریب انوکھا ہے، لا ینال الا بفکرین، اور اس کو پایا نہیں جا سکتا مگر کس کے ساتھ، غور اور فکر کے ساتھ. والآخر عامی، اور دوسرا کیا ہے، عامی ہے، سب لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا عامی ہے، تو صرف فیہ، جس میں تصرف کر دیا گیا ہے، بما اخرجہ من الابتذال، جس نے اس کو شہرت سے نکال دیا، الی الغرابت، کس کی طرف، غرابت کی طرف، کما مر فی باب التشبیہ، جیسے تشبیہ کے باب میں گزرا تھا مولانا، کبھی تشبیہ عام ہوتی ہے لیکن تشبیہ دینے والا اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کو کیا بنا دیتا ہے، غریب بنا دیتا ہے، جیسے کہ باب تشبیہ اور استعارہ میں گزرا تھا، من تقسیم ہما الى الغریب الخاصی والمبتذل العامی، کہ ان کی تقسیم ہوئی تھی غریب خاصی کی طرف اور مبتذل عامی کی طرف، مبتذل عامی کیا تھا، الباقی علی ابتذال، جو اپنی شہرت پر باقی تھا، رائج تھا، سب کو پتا تھا، والمتصرف فیہ، اور وہ جس کے اندر تصرف کیا گیا، بما یخرجو من الابتذال الى الغرابت، ایسا تصرف جو اس کو نکال دیتا ہے ابتذال سے لے کر ابتذال سے غرابت کی طرف، تو یہ اس دو طریقے پر ہو سکتی ہے مولانا جس میں لوگ مشترک نہیں. فل اخذ والسرقۃ ای ما یسمی بهذین الاسمین، تو پس اخذ اور سرقہ، یعنی جو مسمی ہے ان دو ناموں کے ساتھ، یعنی بتلایا اس کے ذریعے کہ یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، ایک ہی چیز کے، تو پس اخذ اور سرقہ، یعنی وہ جو مسمی ہے ان دو ناموں سے، نوحانی، یہ کتنی قسم پر ہے، دو قسم پر ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک غیر ظاہر ہے، تو یہ ہے تو ایک نے انوکھا طریقے سے تشبیہ دی ہے، دوسرے نے بھی اسی طریقے پر تشبیہ دی ہے، یہ دو قسم پر ہے مولانا، یہ سرقہ ہے، اخذ ہے، لیکن دو قسم پر ہے، یا تو یہ ظاہر ہوگا آرام سے فوراً ہی دیکھتے ہی پتہ چل گیا مولانا کہ یہ اس نے اس سے لیا ہے، یا ظاہر نہیں ہوگا، غیر ظاہر ہوگا، سمجھ میں آیا، اس نے اتنی اس میں تبدیلی کر دی ہے، معنی لے لیا ہے لیکن اس میں اس طرح کے تغیر وغیرہ یا ایسے طریقے پر استعمال کیا ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا اس سے لیا ہے، لیکن غور کریں گے تو آپ کا ذوق آپ کو کہے گا کہ یہ بات اس نے اس سے لی ہے، تو یہ دو قسم پر ہے، ظاہر اور غیر ظاہر. اما ظاہر، پھر یہ ہے مولانا، ظاہر
ظاہر یہ ہے سرقہ ظاہر مولانا کہ پہلے کے الفاظ اور معنی بھی لے لیا ساتھ الفاظ بھی لے لیا، سمجھ میں آیا؟ یا صرف کیا لیے؟ صرف الفاظ لیے، نہیں بعض الفاظ لیے، کیا کیے؟ ایک صورت تو تھی یہ کہ لفظ اور معنی دونوں کو لے لیا سہارا اسی کا، دوسری صورت یہ کہ بعض الفاظ لے لیے بعض الفاظ اس کے نہیں لیے بھائی، تیسری صورت یہ کہ ایک لفظ بھی نہیں لیا صرف معنی اس کا لے لیا، یہ کتنی قسم پر ہوا؟ تین قسم. تو دیکھیے اما ظاہر و ظاہر سرقہ ظاہر یہ ہے فہو ان یوخذ المعنی کلہ کہ سارا معنی لے لیا جائے، اما حال کونہ مع لفظ کلہ یا تو وہ اس حال میں ہوگا کہ سارے لفظ کے ساتھ سارے لفظوں کے ساتھ ہوگا یعنی معنی کے ساتھ ساتھ سارے لفظ بھی لے لیے، اور بعضی ہی یا وہ اس حال میں ہوگا کہ کس کے ساتھ ہوگا معنی واضح الفاظ کے ساتھ، اور حال کونہ وحدہ یا معنی اس حال میں ہوگا کہ اکیلا ہوگا یعنی لفظوں کو من غیر اخذ شیء من اللفظ لفظ سے کچھ نہیں لیا ہوگا، فإن اخذ اللفظ کلہ اگر اس نے سارا لفظ لے لیا ہے من غیر تغیر لنظمہ، اچھا مولانا سارے لفظ دوسرے کے لے لیے، سارے لفظ کیا کیے دوسرے کے معنی کے ساتھ ساتھ لفظ بھی لے لیے، یہ پھر دو قسم پر ہے، لفظوں میں کچھ تبدیلی بھی کی یا تبدیلی بھی نہیں کی بالکل بھائی، سارا اسی کا شعر اٹھا کے کہہ دیا یہ میرا ہے، تو دو صورتیں ہیں، کچھ تبدیلی وہ اگر دوسرا شاید اس میں کرے گا یا تبدیلی، اگر تبدیلی نہیں کرتا پھر تو کہتے ہیں یہ سرقہ محض ہے، تو بڑا مضموم ہے شعر بھی اس کا، سارا شعر اٹھا کے آپ نے ایک مجلس میں پڑھ دیا اور کہا یہ میرا شعر ہے، آپ نے کوئی تبدیلی معنی بھی لیا سارے لفظ بھی لیے کوئی تبدیلی کی اور نسبت اپنی طرف کر دی، فَإِنَ قَالَ اللَّفْظَ كُلَّهُ مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ لِنَظْمِهِ اگر پورا پورے لفظ لے لیے مولانا بغیر نظم میں کوئی تبدیلی کی ہے، یعنی کیفیت ہی ترتیب ہی، یعنی تو نظم سے کیا مراد ہے یعنی ترتیب کی کیفیت اور تالیف ان کا جو آپس میں جوڑنا ہے، الواقع بین المفردات مفردات کے درمیان جو جوڑ واقع ہوا ہے اور جو ترتیب آئی ہے اس میں کسی میں تبدیلی نہیں کی، فہو مضموم یہ مضموم ہے لانہ سرقۃ محض اس لیے کہ یہ تو سرقہ ہے محض ہے، وہ سما نسخا و انتحالا اور اس کو نسخ اور انتحال کہتے ہیں، کما حکی عبداللہ ابن زبیر انہ فعل ذلک بقول معان ابن اوس جیسے عبداللہ ابن زبیر مولانا انہوں نے یہ کیا تھا معان ابن اوس کے قول کے ساتھ، سمجھ میں آیا؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے بھائی عبداللہ ابن زبیر بھائی یہ آئے اور دو چند اشعار دو شعر سنائے مولانا، حضرت معاویہ خلیفہ تھے آتے شعرا اپنا کلام ذکر کرتے اشعار سنائے، حضرت معاویہ نے شعر سنے تو بھائی زبردست اشعار، کہا بھائی واہ تو بڑا شاعر بن گیا ہے، جب میں پہلے تجھ سے ملا تھا اس وقت تو شاعر نہیں تھا اب تو بڑا شاعر بن گیا ہے، اچھا مجلس ابھی جاری ہے تھوڑی دیر بعد ایک اور شاعر آیا اس نے آ کر کہا میں بھی اپنا قصیدہ پیش کرتا ہوں، پیش کیا قصیدہ قصیدہ شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے اس میں وہی دو شعر آ گئے، اس نے قصیدہ پڑھ دیا تو حضرت معاویہ بعد میں اس پہلے شاعر کو کہا بھائی تو نے تو کہا نہیں تھا یہ میرے شعر ہے اس نے تو یہ ذکر کر دیے، کہتے ہیں ہاں ہاں خلیفہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ شعر اور الفاظ مانا سارا اسی کا ہے لیکن یہ میرا رضائی بھائی ہے میرا سب سے زیادہ حق ہے اس کے شعروں میں اس لیے میں نے کہا تھا یہ کیا ہیں میرے شعر ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سرقہ محض ہے مولانا، جیسے مولانا ہمارا ایک ساتھی ہوا کرتا تھا وہ بھی اسی طرح کرتا تھا دوسروں کی چیز اپنی طرف منسوخ کر، ایک دن مجلس میں بیٹھا ہوا سنا رہا تھا کہیں باہر سے آئے ہوئے اس کے کالج کے دوست مولانا چار پانچ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مدرسے کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جس نے مجھے واقعہ سنایا کہتے ہیں میں گیا مجلس میں کہ میں وہاں جا کر بیٹھا یہ ان کو سنا رہا ہے بھائی یہ پرسوں رات میں نے یہ غزل لکھی ہے بھائی، اب غزل سنا رہا ہے ایک شعر سنایا واہ واہ زبردست قسم کا شعر بھائی، دوسرا سنایا تیسرا سارے آش آش کر اٹھے کہ بھائی کمال کی غزل لکھی ہے آپ نے، تو ابھی وہ سنا ہی رہا تھا کہ درمیان میں اس کا ایک اور دوست آ گیا، وہ آ کر بیٹھا یہ سناتا جا رہا ہے اس نے ایک دو شعر اور سنائے تو وہ نیا بیچ میں بول پڑا کہ ہاں بھائی ہاں یہ فلاں شاعر کی یہ غزل مجھے بھی بڑی پسند ہے میں نے بھی اپنی کاپی میں لکھی ہوئی ہے،
کہتے ہیں بڑا شرمندہ ہوا بھائی وہاں پر.
کما حکی عن عبداللہ ابن زبیر، زبیر بربز نے امیر کے ہے ہمارا نا، جیسے حکایت کیا گیا عبداللہ ابن زبیر سے، انہو فعل ذالک، کہ انہوں نے ایسا ہی کیا تھا، بقول معان ابن اوس، معان ابن اوس کے قول کے ساتھ. وہ شعر یہ ہے، اذا انت لم تنصف اخاک، جب تو انصاف نہ کرے اپنے بھائی کے ساتھ، علم تو تہن نہ صفت ولم توفی حقہ حقوق ہو، یعنی جب تو اسے انصاف نہ دے اور ادا نہ کرے اس کے حقوق کو، وجد تہو تو تو اس کو پائے گا، علا طرف الہجرانی، جدائی کے کنارے پر، ای حاجرن لکا مبتزلن بکا و بمواخاتکا، یعنی وہ جدائی تجھے چھوڑنے والا ہوگا، مبتزلن بکا یہی معنی ہے چھوڑنے والا ہوگا، و بمواخاتکا اور تیرے بھائی چارے کو چھوڑ دے گا. اگر تو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو پھر وہ تجھے کیا کر دے گا، چھوڑ دے گا. ان کان یاقلو، اگر وہ سمجھدار ہوا، ویرکب حد اسفیف من انتظیمہ، اور تو جو انصاف نہیں کر رہا اس پہ تو ظلم کر رہا ہے، تیرے ظلم کو برداشت کرنے کے بجائے وہ تلوار کی دھار پر بیٹھنا پسند کرے گا، یعنی بڑی مشکل سے مشکل مشقت کو بھی برداشت کر لے گا لیکن تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. ویرکب حد اسفیف، اور بے سوار ہو جائے گا تلوار کی دھار پر. تلوار کی دھار پر یہ کنایہ ہے مولانا مشکلات برداشت کرنے سے، جیسے علامہ طبرانی خود بتلا رہے ہیں، ایتحمل الشدائد تؤثر فیہ تاثیر السیف، یعنی ایسے شدائد برداشت کرے گا جو اس کے اندر تلوار کی طرح اثر انداز ہوتے ہوں، وتقطعه تقطیعها، اور اس کو تلوار کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہوں، من انتظیمه، من مولانا یہ بدلے کے لیے، من کبھی بدلے کے لیے بھی آتا ہے، من انتظیمه، بجائے اس کے کہ تو اس پر ظلم کرے، بدل من ان تظلمہ، بجائے اس کے کہ تو بدلے میں اس کے کہ تو اس پر کیا کرے، ہاں تیرے ظلم کے بجائے وہ ان چیزوں کو برداشت کرے گا. اذا لم یکن عن شفرت السیف مسحل، جبکہ نہ ہو عن شفرت السیف تلوار کی دھار سے مسحل، دور ہونے کی جگہ، تو اگر تو اپنے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کرے گا تو وہ تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا کسی صورت کے اندر بھی، تجھے چھوڑ دے گا، تجھ سے چلا جائے گا. اور اگر تیرے اس سلسلے میں اور کوئی صورت نہ ہوئی، اسے بڑی سخت مشقت برداشت کرنی پڑی، وہ اس کو بھی برداشت کرے گا لیکن تیرے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. ایان رکوب حد السیف وتحمل المشاق، مشاق جمع ہے مشقت کی مولانا، یعنی تلوار کی دھار پر سوار ہونے سے اور مشقتوں کو اٹھانے سے، مزحل اے مبعد، کوئی دور ہونے کی جگہ نہ ہو. فقد حکیہ، حکایت کیا گیا نا، عبداللہ ابن زبیری دخل علی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ داخل ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، فانشدہ ہذین البیتین، پس ان کو سنایا انہوں نے یہ اشعار، فقال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقد شعرت بعدی یا ابا بکر، اے ابو بکر تو میرے بعد، میری جدائی کے بعد تو بڑا شاعر بن گیا ہے، ولم یفارق عبداللہ المجلس، اور عبداللہ کہتے ہیں ابھی مجلس سے گئے نہیں تھے، حتی دخل معن ابن اوس المزنی، یہاں تک کہ داخل ہوئے کون، معن ابن اوس مزنی، فانشد قصیدته التی اولها، تو انہوں نے اپنا یہ قصیدہ پڑھا جس کے شروع میں یہ تھا، لعمرک ما ادری و انی لاوجلو، قسم ہے میری عمر کی، میں تیری عمر کی میں نہیں جانتا، وَإِنِّي لَأَوْجَلُ، اور بے شک میں خوف زدہ ہوں، میں نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا، عَلَىٰ أَيِّنَا تَغْدُ الْمَنِيَّةُ أَوَّلُ، کہ ہم میں سے کس پر صبح کرے گی موت پہلے، اولو اولو من کل شئین، یہ مبنی علی الزام ہے، ہم بھئی میں نہیں جانتا، یہ شعر کا پہ کہ میں نہیں جانتا اور مجھے خوف ہے، میں یہ نہیں جانتا کہ ہم دونوں میں سے پہلے موت کس پر آئے گی، کس پر آئے گی، تو موت ہم میں سے کس پر پہلے صبح کرے گی میں یہ نہیں جانتا. تو یہ قصیدہ پڑھنا شروع کیا، حتی اتم مہا، یہاں تک کہ پورا کر لیا، وفیہ حازان البیتانی، اور اس قصیدے میں یہ دو شعر بھی تھے، فَأَقْبَلَ مَعَابِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَبِيرِ وَقَالَ لَهُ، اور حضرت معاویہ متوجہ ہوئے عبداللہ بن زبیر کی طرح، اور اس سے کہا، أَلَمْ تُخْبِرْنِي أَنَّهُمَا لَكَ، کیا تُو نے مجھے خبر نہیں دی تھی کہ یہ تو تیرے ہیں، فَقَالَ اللَّفْظُ لَهُ وَالْمَعْنَى لَهُ، لفظ بھی اسی کا ہے، معنی بھی اسی کا ہے، وَبَعْدُ، لیکن سب چیزوں کے بعد، فَهُوَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وہ میرا رضاعی بھائی ہے، وَأَنَا أَحَقُّ بِشَعْرِهِ، اور میں سب سے زیادہ اس کے شعروں کا حقدار ہوں، وفی معنی ہو، اور اسی معنی میں ہے، ایسی معنی معلوم یغیتی نظم ان یبدالہ ہونا چاہیے مولانا، ان یبدالہ، یبدل بالکلمات کلھا او بعضھا ما یرادفھا. بھائی دیکھو یہ تو ایک طریقہ تھا, اس کو سرقہ کہتے ہیں کہ شاعر نے معنی بھی لے لیا, سارے لفظ بھی لے لیے اور درمیان میں کوئی تبدیلی بھی. دوسرا طریقہ یہ کہ لفظ معنی بھی لے لیا, لفظ بھی سارے لیے لیکن کچھ لفظوں کو بدل دیا, اسد کے بجائے غضنفر کہہ دیا, سمجھ میں آیا, اور مترادفات, مطر کے بجائے غیث کہہ دیا, مطر کا بھی وہی معنی, غیث کا بھی وہی معنی, اسد کا بھی وہی معنی, غضنفر کا بھی وہی معنی, تو مترادفات لے آیا بس, یہ تبدیلی کی. یہ بھی اسی طرح بھائی, اس سے کیا ہوتا ہے, مترادفات بھی لے آیا تو سارا تو چوری تو اسی کا کیا, اور اسی معنی میں ہے, اسی معنی معلوم یغیر فیہ نظم, جس میں نظم کو تبدیل نہیں کیا گیا اسی کے حکم میں ہے کہ ان یبدل بالکلمات کلھا او بعضھا, کہ تبدیل کر دیا جائے بعض کلمات کو یا سارے کلمات کو, ما یرادفھا, اس چیز کے ساتھ جو ان کے مترادف ہو, یعنی مترادف الفاظ سے بدل دیا جائے. یعنی انه ایضا مذموم و سرقۃ محضۃ, یہ بھی مذموم ہے اور سرقہ محضۃ ہے, کما یقال فی قول الحتیات, جیسے حتیات کا قول کیا ہے اس میں, اس کے بارے میں کہا گیا, یہ شاعر کا ایک قول ہے, کیا دع المکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فانک انت الطاعم الکاسی. مکارم کہتے ہیں کارنامے مولانا, سمجھ میں آیا بھائی, مکرمہ کی جمع, قابل قدر کام. شاعر دوسرے کو کہتا ہے تو بھائی قابل قدر کام اور کارنامے چھوڑ دے, لا ترحل لبغیتها, ان کو طلب کرنے کے لیے تو سفر نہ کر, کارناموں کو طلب کرنے کے لیے سفر نہ کر, وقعد بیٹھ جا, فإنک انت الطاعم, تو تو صرف چکھنے یعنی کھانے والا ہے, الکاسی اور صرف لباس پہننے والا ہے, کسا کا کیا معنی, لباس پہننا, تو صرف کھانے پینے والا ہے, بس کھا پی زندگی گزار, کارنامے دکھانے کی کوشش دنیا میں نہ کر. کسی نے اسی کے بارے میں یہ شعر کہا, دیکھو بھائی وہی بات کر رہا ہے شاعر, لفظوں کو بدلتا چلا جائے گا. دوسرا شاعر ذر المآثر, دا کی جگہ ذر لے آیا, دونوں کا ایک معنی, مکارم کی جگہ مآثر لے آیا, دونوں کا ایک معنی, لا ترحل کی جگہ لا تذهب لے آیا مولانا, لبغیتها کی جگہ لمطلبها لے آیا, دونوں کا ایک معنی, وقعد کی جگہ وجلس لے آیا, فإنک انت, یہ تو اسی طرح ہے, الطاعم کی جگہ الآکل لے آیا, الکاسی کی جگہ اللابس لے آیا, بعینہ وہی معنی, ذر مآثر مآثرہ کی جمع ہے, یہ بھی کارنامے اور قابل تحسین کام کو, کہ چھوڑ دے تو قابل تحسین کام اور ان کو طلب کرنے کے لیے, نہ جا بیٹھ جا کیونکہ تو کھانے پینے اور پہننے والا ہے. تو یہ بھی کیا ہے مولانا, سرقہ محضہ ہے, کیونکہ دوسرے شاعر نے کیا کیا, پہلے شاعر کا سارا معنی لے لیا اور کچھ لفظوں کو کیا کر دیا, تبدیل کر کے ان کے مترادف لے آئے. وکما قال امرؤ القیس, جیسے امرؤ القیس نے کہا, وقوفا بها صحبی علی مصیہم یقولون لا تهلک اسا وتجملی, وقوفا بها, میں نے کہا وقوفا بها, یہ مقبل سے حال واقع ہو رہا ہے, سمجھ میں آیا, کہا طفان نب کی من ذکر حبیب ہوا منزل, اے میرے دو ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ یہاں کہ ہم رو لیں, وقوفن اس حال میں کہ کھڑے ہیں وہاں پر, صحبی کون بھائی, میرے صاحب کی جمع, میرے ساتھی اس حال میں کہ وہاں کھڑے ہیں, علیہ اے علاب اجل کے معنی میں ہے, لام کے معنی میں ہے, لاجلی, کس لیے کھڑے ہیں میرے ساتھی, میری وجہ سے, نہیں کھڑے نہیں ہے, روکا ہوا ہے, روکا ہوا ہے میرے ساتھیوں نے وہاں پر میری وجہ سے, متیہم, کس کو, اپنی سواریوں کو روکا ہوا ہے, یقولون, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, لا تہلک آسان, کیا امرؤ القیس تو ہلاک نہ ہو آسان, غم کی وجہ سے ہلاک, اپنے آپ کو ہلاک نہ کر, وتجملی, اور کیا کر, صبر کر, تو جب صبر کر, تو اسی شعر کو اٹھایا طرفہ شاعر نے اور صرف, اور اس نے کیا تبدیلی کی بھائی, اس نے قصیدہ کہا, وہ قصیدہ تھا دالیا, قصیدہ کیا تھا, قصیدہ دالیا کس کو کہیں گے, جس کے حرف روی کیا ہو, دال ہو, تو قصیدہ دالیا کے اندر پورا شعر اٹھا کر لے گیا اور صرف تجملی کی جگہ اس نے تجلدی کہہ دیا, کیا کہا, تجلدی, تو دیکھو معنی دونوں کا ایک ہی تھا, صبر کرنا مصیبتوں پر, فاورده طرفه فی دالیته, پس اس کو لے آیا طرفہ اپنے دالیا قصیدے کے اندر, الا انه قامت, لیکن اس نے قائم کر دیا تجلدی کو مقام تجملی, تجملی کی جگہ اس نے کیا قائم کر دیا, تجلدی,
وَإِنْ كَانَ عَقْبًا لِلَفْظِ كُلِّهِ مَعَ تَغْيِيرٍ لِنَظْمِهِ اَيْ لِنَظْمِ اللَّفْظِ اَوْ اَخْذِ بَعْدِ اللَّفْظِ لَا كُلِّهِ سُمِّيَ هَذَا الْأَخْذُ اِغَارَةً وَمَسْخًا. بھئی پہلی صورت کیا تھی؟ لفظ بھی لے لیا معنی بھی کوئی تبدیلی نہیں کی. دوسری صورت کیا تھی؟ لفظ معنی لیے لیکن کیا کیا؟ لفظوں کو مترادفات سے بدل دیا. تیسری صورت کہ لفظ تو سارے لے لیے لیکن ان کی ترتیب کو بدل دیا، ان میں کیا کیا؟ تبدیلی پیدا کر دی. یا یوں کیا کہ بعض لفظ لے لیے سارے نہیں لیے، یا تو سارے لے لیے لیکن ان کی ترتیب نہیں جوڑ بنا دی، یا بعض لفظ لے لیے مولانا. اور تو اس کو مولانا اغارہ اور مسخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اغارہ اور مسخ کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اس صورت کے اندر اب آپ غور کریں بھائی کہ ثانی شاعر جو ہے اس کا شعر وہ زیادہ بلیغ ہے پہلے سے یا اس سے کم درجے کا ہے یا اس کے برابر کا ہے؟ تین ہی درجے ممکن ہیں. ایک پہلے شاعر نے کہا تھا، دوسرے شاعر نے اس کے کچھ الفاظ لے لیے یا سارے لیے لیکن ترتیب بدل دی. مولانا اس صورت میں غور کریں کہ یہ ثانی شعر پہلے سے زیادہ بلیغ ہے یا پہلے سے کم درجے کا ہے یا پہلے کے برابر ہے. تو تین صورتیں بن گئیں. ولا یخلو، یہ خالی نہیں ہوگا، اما یکون الثانی ابلغ من الاول، یا تو ثانی اول سے ابلغ ہوگا، او دونہ یا اس سے کم رتبے کا ہوگا، او مثلہ یا اس کے مثل ہوگا. فان کان الثانی ابلغ، اگر ثانی زیادہ بلیغ تھا، من الاول لاختصاصہ بفضیلتین، ثانی زیادہ بلیغ تھا کسی فضیلت کے اختصاص کی وجہ سے، اس میں کوئی خاص فضیلت تھی اس شعر میں، لا توجد فی الاولی جو پہلے کے اندر نہیں تھی. کحسن سب کی، سب کہتے ہیں ہمارا میل کچیل سے پاک ہونا، سب کس کو کہتے ہیں؟ میل کچیل سے پاک ہونا. یہاں مراد ہے تاقید سے خالی ہوگا، تاقید سے خالی. کحسن سب کی، پہلے کے اندر تھوڑی سی دیکھو مولانا، اس پہلے نے ایک شعر کہا تھا، دوسرے شاعر نے اس کا معنی لے لیا اور کچھ لفظ لیے یا سارے لیے لیکن آپس میں بدل دیا، لیکن پہلے شاعر کے شعر میں تاقید تھی، اس کے شعر میں تاقید نہیں. ابھی اختصار یا اس کے اس میں اختصار نہیں تھا، اس کے اندر کیا ہے؟ اختصار. ابھی لیزاح، اس میں اتنی وضاحت نہیں تھی، اس کے اندر کیا تھی؟ وضاحت. اور زیادتی معنی یا اس کے اندر جو چیزیں تھیں اس نے ان کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی کا بھی اس میں کیا کر دیا؟ اضافہ کر دیا، تو زیادہ تخصیص آ گئی. تو اس صورت میں فممدوح، یہ کیا ہے؟ ممدوح ہے. ایف الثانی مقبول، یعنی ثانی بھی مقبول ہے. پہلی صورتوں میں تو سرقہ تھا لیکن اس قسم کی اگر تبدیلی کر دیا تو یہ بھی مقبول ہے. کقول بشار، جیسے بشار شاعر کہتا ہے، من راقب الناس حاضرهم لم یظفر بحاجته وفاز بالطیبات الفاتق اللہ، جو ڈر گیا لوگوں سے. کسی نے اس کو کہا کیا بات ہے اے شاعر، تو اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے پورا کر لیتا ہے. شاعر نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ میں ہوں بہادر آدمی، اور بہادر آدمی جو ہے نا وہ ہر کام میں کود پڑتا ہے یا آر یا پار، اور بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جبکہ بزدل آدمی ڈرتا رہتا ہے کہ اگر میں کروں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو وہ ویسے ہی رہ جاتا ہے، اس سے کام ہوتا نہیں. اور بہادر آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ لذتوں اور طیبات کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے. من راقب الناس، جو لوگوں سے ڈرتا ہے، اے حاضرهم لم یظفر بحاجته، وہ کامیاب نہیں ہوتا اپنی حاجت کے ساتھ، وفاز بالطیبات، اور پاکیزہ چیزوں کے ساتھ کامیاب ہوتا ہے، یعنی اپنے مقاصد کے ساتھ. فر الفاتق، فاتق کہتے ہیں مولانا بڑا بہادر اور بڑا قاتل مولانا. اللہج، لہج کہتے ہیں مولانا دل دادا کو، شوقین. لیکن کیا، کس چیز کا شوقین؟ یہاں قتل کا شوقین مراد ہے، حریص علی القتل مراد ہے. اور کامیاب ہو جاتا ہے طیبات پر. الفاتق بڑا شجاع اور قاتل، اللہج اور بڑا قتل کا دل دادا. خود تفسیر کر رہے ہیں، ایش شجاع الحریص علی القتل، بہادر اور حریص ہو کس پر؟ جو تو دیکھو یہ ایک شاعر نے یہ کلام ذکر کیا، کیا کہا کہ جو لوگوں سے ڈرتا نہیں ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ. تو اس کے بعد ایک اور شاعر نے اسی معنی کو ادا کیا اس سے لیتے ہوئے یوں، وقول سلم ان بعدہ، اس کے بعد سلم شاعر آیا، اس نے یوں کہا، من راقب الناس مات ہمن، جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ غم کی وجہ سے مر جاتا ہے، وفاز باللذت الجسور، اور لذتوں کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے. الجسور، بہت جرت والا، جرت والا آدمی کیا ہوتا ہے؟ لذتوں کے ساتھ کامیاب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں مولانا یہ ثانی شاعر نے اسی کا معنی لیا پہلے والے کا، لیکن اس نے کیا کیا ترکیب بدل دی. آپ غور کریں، کچھ لفظ لے لیے من راقب الناس وغیرہ، اور باقی اس نے آپ کیا کیا بدل دیے، باقی الفاظ اپنے لایا اور ترتیب دی. اور نیز تو اس میں یہ مولانا روانگی زیادہ ہے، مولانا کیا ہے روانگی زیادہ ہے اس شعر کے اندر، بناوٹ کے یہ عمدہ ہے یہ شعر مولانا بناوٹ کے اعتبار سے، اور لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے. پہلے شاعر نے الفاتق اللہجو دو لفظ استعمال کیے تھے، اس نے الجسور ایک ہی لفظ کو استعمال کر لیا. من راقب الناس مات ہمن، جو لوگوں سے ڈرتا ہے وہ قوم کی وجہ سے مر جاتا ہے. اے حزنان وہ مفعول لہو، یہ مفعول لہو ہے. او تمیز ہن، یا یہ ہمن کیا ہے؟ تمیز. وفاز باللذت الجسور، اور کامیاب ہو جاتا ہے لذت کے ساتھ. الجسور اے شدید الجرأت، شدید جرأت والا. فبیت السلم، سلم کا شعر جو ہے. اجود السبقان، یہ عمدہ ہے بناوٹ کے اعتبار سے. واکثر لفظا، اور لفظوں کے اعتبار سے مختصر ہے. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.